السلام عليكم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمده حمدا ونشكره شكرا، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا رد له ولا وزيرا، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى كافه الناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعے میں دنیا کی حقیقت اور اس سے محبت اور اس سے محبت کا جو انجام ہوتا ہے اس کا بیان کیا گیا تھا. آج ہم آپ کی خدمت میں جو بیان کرنے کا خیال ہے وہ حب دنیا کو اپنے دل سے نکالنے کا بنیادی سبب ہے. یعنی یہ کہ دنیا اور اس کی آلائشوں اور دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبتوں کو دل سے نکالنے کی پرانی ترتیب کیا ہے. آیات کے ذریعے سے بہت سے احباب یقیناً عنوان کی طرف چل رہے ہوں گے. وہ بنیادی سبب ذکر الہی ہے. چاہے کسی کو وقتی اور عارضی یا شکی طور پر سمجھ میں نہ آئے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے دنیا کی محبت کس طرح نکل جاتی ہے، ابتدام سمجھ میں آنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص عملی پیش رفت کرتا ہے تو اس کے سامنے ان تمام حقیقتوں کو اس کو دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، بلکہ اس کے حالات بھی بدل جاتے ہیں. اس لیے آج جن چار آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے وہ 22 پارے کی آیتیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. مخاطب ہیں اللہ تعالی اور مخاطب ہیں اہل ایمان، یعنی اللہ خطاب کر رہے ہیں اہل ایمان سے. اب یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کس پر لانا چاہیے؟ ایمان کی مقدار کیا ہے؟ ایمان کا مزداق کیا ہے؟ اور ایمان کے درجات کیا ہیں؟ اور اس کے نتائج و ثمرات کیا ہیں؟ وہ بڑا تفصیلی عنوان اور تفصیلی موضوع ہے. آج ہمارا منشا اس عنوان کو پیش کرنے کا نہیں، بلکہ اس کے بعد والے جملوں سے نکلنے والے مضمون کو عرض کرنا ہے. یعنی وہ پوری بات اس بات میں آپ سے خلاصہ کرنے کی ہے. اللہ نے حکم دیا، جیسے بہت سارے احکام صاحب ایمان سے وابستہ رہتے ہیں اور متعلق رہتے ہیں. جیسے ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی نماز پڑھے، جیسے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے، جیسے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مال کی زکات نکالے، اور ایمان ہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مناسی کے حج ادا کرے، اسی ایمان کا تقاضا ہے کہ امر بالمعروف کا کام کرے، اسی ایمان کے مقتضیات میں سے یہ ہے کہ نہیں علی منکر کا کام کرے، اسی ایمان کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اسی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اولاد کی تعلیم اور تربیت کا صحیح بندوبست کرے۔ ایمان کے بہت سے تقاضے ہیں۔ دوسرے معنوں میں ہم یوں سمجھیے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ تقاضے وجود میں آ جاتے ہیں، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الایمان جنون و سبعون شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادنها اماطة الاذى عن الطريق كما قال علیہ السلام۔ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، شاخیں ہیں۔ تعبیر میں آپ کی خدمت میں ہم تقاضے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا اقرار، اور عدم شعبہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ ایمان کے مقتضیات بہت سے ہیں اور اس کے نتائج و ثمرات بھی بڑے عجیب تر ہیں۔ تو انہیں ایمان کے تقاضوں میں سے ایک ہے اللہ کا ذکر۔ ذکر کے معنی آتے ہیں غفلت کا نہ ہونا، یاد کا ہونا۔ یاد دو قسم کی ہوتی، عام طور پر اگر تقسیم کیا جائے تو یاد کو دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ پہمائش کے لیے اگر ایک اللہ کی یاد، دوسرے اللہ کے سوا دوسروں کی یاد، سمجھنا تو آپ حضرات کے لیے مشکل نہیں ہے، بارہا سنتے رہتے ہیں۔ کوئی آدمی بھی بچوں کی یاد میں رہتا ہے، کسی کو کھیتی باڑی کی یاد ستاتی، کسی کو سونا چاندی کی یاد ستاتی، اور کوئی آدمی نفس اور اس کی شہوات میں گرفتار رہتا ہے۔ کوئی انسان دنیا کی محبتوں رغبتوں میں قریب کا شکار ہو جاتا ہے۔ آدمی کے اوپر بہت سی یاد اچھا جاتی ہے، کسی کے اوپر روپیہ پیسہ سوار رہتا ہے، کوئی جائیداد اور مکانات اور دکانات کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ جو انسان کے دل و دماغ پر اللہ کے سوا دوسروں کی یاد آ جاتی ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اگر وہ چیزیں حکم حق کے تحت استعمال ہو رہی ہیں تو وہ تو دنیا نہیں ہے، وہ تو دین ہے۔ لیکن اگر حکم حق کے تحت استعمال نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس کو دنیا کی محبت کہہ لیجیے، ناجائز محبت کہہ لیجیے، غیر درست محبت اور تعلق کہہ لیجیے، یا دنیا کا سوار ہو جانا کہہ لیجیے، دنیا کے اوپر لگاؤ کہہ لیجیے، جو بھی آپ کہہ لیں، اگر اللہ کا حکم چھوٹ رہا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوٹ رہا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ شخص دنیا کی طرف چل رہا ہے۔ اور اگر حکم کے تحت پورا کام کر رہا ہے کوئی آج نہیں تو وہ دنیا دار نہیں ہے، وہ تو دین دار ہے۔ چاہے دنیا کے کتنے ہی کام کر لے، ہزاروں کے دن، لاکھوں کے، کروڑوں کے، اربوں کے، کھربوں کے کام کرے، وہ دنیا دار نہیں کہلاتا، وہ دین دار کہلاتا ہے۔ تو ایک ہے اللہ کی یاد، دوسرے ہے غیر اللہ کی یاد۔ اللہ کا منشا یہ ہے کہ اللہ کی یاد چھا جائے۔ اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، غفلت نہ آنے پائے۔ جہاں ذرا سی غفلت ہوئی اور آج بھی بہت سے بھیانک انجام دیکھتا ہے۔ اگر کوئی ڈرائیور اگر چند لمحوں کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے، پل بھر کے لیے اگر اس نے غفلت برتی تو نتائج کدھر کے کدھر ہو جاتے ہیں۔ کدھر منزل پر پہنچنا اور کدھر منزل تک رسائی، اور کہاں دوسری طرف ایک انسان کا دوا پانا بلکہ موت کے گھاٹ پہنچ جانا اور موت کے دیوالے میں اتر جانا، موت کے منہ میں پہنچ جانا۔ تو ذرا سی غفلت کہیں کا کہیں پہنچاتی۔ جب دنیا کے کاموں میں انسان کو اتنا زیادہ بیدار مغز رہنا پڑتا ہے تو پھر دین کے معاملات میں یا اپنی زندگی کے اعتبارات میں آدمی غفلت کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے کہا اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنا یاد کریں اور کیسا یاد کریں، اتنا یاد کریں اور کیسا یاد کریں۔ اللہ نے کہا بہت یاد کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر میرا کہنا ہوتا کہ اللہ کو یاد کرو تو اس کی کوئی حد ہوگی کہ وہی 100 مرتبہ کہہ رہے ہوں گے، 1000 بار کہہ رہے ہوں گے، 1,00,000 مرتبہ کہہ رہے ہوں گے، 1,00,000,000 بار کہہ رہے ہوں گے۔
لیکن اگر اللہ ہی کا فرمان جو ہو ذکرن کثیرا تو وہ کتنا ہوگا؟ اللہ کا کہنا ہو اذکر اللہ ذکرن کثیرا اور کلام الہی میں منصوص ہو اذکر اللہ ذکرن کثیرا تو اس ذکر کی تعداد پہ کیا شمار کر دیتے ہیں؟ اسی لیے عدد اور گنتی پہ کرنا تو جائز ہے، منع نہیں، لیکن کئی اگر کرنی ہے کہ محصور عدد ہی میں کرنا منشا ہے دین شریعت کا، ایسا نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے اثر کر سکتا ہے آدمی بشرطی کے صحت السلام کی اور اعتدال کے ساتھ ہو. اذکر اللہ ذکرن کثیرا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو. احادیث شریفوں میں بہت سی باتیں آئی ہیں لیکن دو باتیں ذکر کثیر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کافی ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کثیر ذکر اللہ حتی یقول الناس المجموع، ذکر الہی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیکھ کے کہنے لگے کہ یہ شخص جو ہے نا وہ غلط آدمی ہے، اور یا یوں کہیں کہ بھائی اس کا ذہن چل گیا، یا یوں کہیں کہ یہ آدمی مجنون اور پاگل ہے. دوسری روایت میں یہ ہے حتی یقول الناس المراعون، لوگوں کو کہنا یہ ہو کہ وہ کسی ریاکار کو دیکھنا ہے تو یہ ریاکار کو دیکھ لو، یہ دکھاوے کے کام کرنے والا ہے. ان لوگوں کے اندر اس طرح کی بات یا اس کا اپنا ضمیر یا لک یا سچی اعتبار سے دیکھنے والا آدمی کہتا ہے کہ صاحب یہ کیا ریاکاری کا ذکر کر رہا ہے، تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ بہت زیادہ ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرو. اب آدمی سوچتا ہے سب تو اللہ ہی کو یاد کرے یا دنیا کی کچھ اور کام نہیں کریں گے؟ ہم آپ کو دنیا کے کام سے نہیں روک رہے ہیں لیکن ذکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کام میں آپ کے لیے ذکر حاجت نہیں، حتیٰ کہ جہاد میں بھی حاجت نہیں. تو میں ایک آدمی اگر تلوار گرا رہا ہو اور میدان کارزار میں ہو، کپڑ کے مقابلے پر اڑا ہوا ہو جی، اور قبر کسا ہوا ہو، آسم چڑھا ہوا ہو، یا مقابلے پر کیوں رہا ہو، تلوار چلا رہا ہو، تو میں اس کی زبان پر کیوں اللہ ہو کر قلم نہیں آ سکتا؟ کیونکہ وہ کام کرتے ہوئے ذکر الہی جب کرتا ہے، اس لیے ذکر الہی اس سے بھی زیادہ افضل بتایا گیا ہے. بار ہو رہا ہے تو کسی شخص کو موقع محل کی نزاکت سے کام نہیں کرنے کی دعوت نہیں تھی، بلکہ اپنی اوقات کو قیمتی بنانے کی دعوت ہے. یہاں تک کہ آپ عین صلات کے اندر داخل رہتے ہیں، بلکہ اللہ کا منشا یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ کچھ میری یاد ہے یا نہیں ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کو یاد کرے. ساتھ ہی جتنے کام کرتے کوئی آدمی پانی بھر رہا ہے، پانی کی دقت ہے آج کل، اب پانی کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے آپ کوئی کنویں سے پانی سیچ رہا ہے، کوئی نل جی پانی کے نل کے پاس سے پانی کا گھڑا لے رہا ہے، یا کوئی شخص پانی لے جا رہا ہے، کوئی گاڑی لے جا رہا ہے وغیرہ جی، چاہے رکشے سے، چاہے آٹو سے، چاہے سواریوں سے، یا مختلف انداز سے. کیوں بھائی پانی لاتے لاتے ذکر نہیں کر سکتے کیا؟ جب آپ دوست سے بات کر سکتے ہیں، جب آپ بیوی سے بات کر سکتے ہیں، جب آپ ماں باپ کی بات کر سکتے ہیں، گھر کے کام کاج کی بات کر سکتے ہیں، اور دیگر مختلف کاروبار کی بات کر سکتے ہیں، تو کیوں وہ اللہ کی یاد کیوں نہیں کر سکتے؟ اب آدمی کے ذہن میں یہ سب بس پھر یہ اللہ اللہ کرنے کی دعوت دے رہے، کچھ اور دعوت نہیں دے رہے، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ وہ وقت بھی جس وقت آپ دوسرے کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، عین اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے. اب آدمی کے ذہن میں رہتا ہے ٹھیک ہے صاحب زبان سے تو اللہ اللہ کر لوں گا، مگر دل حاضر نہیں رہا. تو الاستاذ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں لکھا ہے کہ بھائی چاہے دل آپ کا ذکر کرے نہ کرے، اللہ اللہ زبان سے کہتے رہو، صورت تو ہو جائے گی. صورت ہی نہیں ہوگی تو روح اللہ یہ کہاں ڈالے گی؟ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ ایک صورت پہلے بن جائے تو پھر اس کے بعد روح پہنچتے ہیں. ڈھانچہ ہو تو پھر روح پھونکیں گے، ڈھانچہ ہی نہیں ہے تو روح کس کو پھونکیں گے؟ تو چاہے لفظی طور پر صحیح، خیالی طور پر صحیح، مہمی طور پر صحیح، ذہنی طور پر صحیح، باطنی طور پر صحیح، تصوراتی طور پر صحیح، کچھ نہ صحیح لفظی طور پر صحیح، ڈھانچہ تو کھڑا کرو، اللہ پاک روح ڈال رہے ہیں. ڈھانچہ ہونا ضروری ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بہت معمولی بات مت سمجھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ تمام ذکروں میں افضل ذکر ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ اسی میں اتنے اعظم بھی ہے. آج میں پوچھتا ہے صاحب کچھ اتنے اعظم اگر ہم کو مل جائے تو اس کے واسطے سے، اس کے کچھ حوالے سے، اس کے کچھ وسیلے سے اللہ سے مانگ لیں گے. لیکن جس انداز سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے لینا ہے وہ لینے کا بھی طریقہ نہیں آتا. حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ ہی کا لفظ ہے جو اتنے اعظم کو کہلاتا ہے. امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مشرف وہی ہے، اللہ کا لفظ اتنے اعظم ہے. حضرت شیخ اسماعیل فرقانی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا، خود یہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی تمنا تھی کہ اس میں آدم بھول لوں، تلاش کر لوں. اس کے لیے میں کچھ ریاضتیں جھیل رہا تھا، کچھ مشقتیں برداشت کر رہا تھا اور کچھ کلکتیں اٹھا رہا تھا کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ اس میں آدم میرے ہاتھ لگ جائے. یہاں تک کہ کبھی کبھی بے ہوشی کے دورے بھی پڑ جایا کرتے تھے. اسی الجھن میں تھے کہ ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کے پاس یہ موجود ہیں یا کسی ایک مقام پر ایک دو آدمی کھڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس قریب دو آدمی ہیں. ایک آدمی پوچھ رہا ہے کہ بھائی اس میں اعظم کون سا ہے، تو وہ دوسرے شخص نے کہا کہ اس میں اعظم اللہ ہے. پھر کہا کہ یہ تو عام اللہ پر استعمال ہونے والا لفظ ہے. تو کہنے لگے بات یہ ہے کہ لفظ اللہ تو ہے اس میں اعظم، وہ شرط کے فزیکل لجا کے ساتھ ہو. اب یہ فزیکل اجا کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو شیخ اسماعیل فرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا گیا یا آپ ہی نے کہہ دیا کہ فزیکل اجا کا مطلب یہ ہے کہ صورت حال یہ ہو، کیسی، ایک شخص کو تیرنا نہ آتا ہو اور پانی کا بڑا سمندر ہو، پانی کا دریا ہو، اس شخص کو ایک آدمی کو تیرنا نہ آتا ہو اور اس کے پاس کوئی ممید اور معاون اور مددگار اس کا سہارا نہ ہو. اب وہ شخص پانی میں گر گیا، اب پانی میں جب گر گیا تو اب ہر لحاظ سے ہر قدو ناقص کو جس جس کو وہ پکار سکتا تھا پکارا، لیکن پھر بھی اس کی یاری اور مددگاری نہ ہوئی. اب مجبور اور پریشان حال ہو کر ایک آخری نقطے پر پہنچ کے کہتا ہے زور سے، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں. تو شیخ اسماعیل فرقانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ فزیکل اجا کا مطلب ہے کہ اس وقت اللہ کے سوائے کوئی اللہ کا غیر دل میں رکھنا نہ ہو پایا. حضرت محدود عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواد میں لکھا ہے کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت نسبت 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 کہتے اللہ والے کی نسبت ہوتی کیا ہے؟ اور بڑے سمجھدار سمجھ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کو اٹھایا، پانی میں پٹکا، پانی میں جھونک دیا، تو تیرنا تو آتا نہیں تھا. اب جب ایک ڈبکی کھائی ادھر ادھر دیکھتا رہا، دوسری ڈبکی کھائی، اب سمجھ لیا کہ اب میرے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے. اگر کوئی صورت اس وقت موجود ہے تو صرف اللہ کا ایک لفظ ہے جو مجھے سوالا دے سکتا ہے. جب عین اس موقع جب کہ وہ تیسری مرتبہ اب پھر واپس نہ آنے کے موقف میں تھا اور بے اختیار اس کی زبان سے، اس کے دل سے، اس کے دماغ سے، اس کے اندرون سے، اس کے باطن سے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ جب اللہ کا لفظ نکلا تو جھٹ سے آپ نے ہاتھ پکڑا، باہر نکالا اور کہا یہ ہے نسبت، اس کو سنبھال، یہ ہے نسبت، اس کو سنبھال. اس کو کہا جاتا ہے نسبت، کسے کہتے ہیں نسبت؟ جس کو کہتے ہیں وہ نسبت ایسی ہوتی ہے. تو وہ اذکر اللہ ذکراً کثیراً، بہت زیادہ ذکر کرو. یہ سب آ کر کیا کرنا، کیسا کرنا، کتنا کرنا؟ ارے بھائی تسبیح پڑھو، تہمید پڑھو، حمدلا پڑھو، تحلیل پڑھو، تکبیر پڑھو، ہوکلا پڑھو، درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھو، سبحان اللہ العظیم پڑھو، جتنے اذکار آتے ہیں اتنے اذکار پڑھو. کیا ہے تو کچھ بھی پڑھو، اس میں کیا فرق پڑنے والا ہے؟ حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے، ان تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی یا جب یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ارشاد فرماتے ہوئے سرکار دوارہ ختم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص یہ جملہ پڑھے کون سا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا عشر مرات الا كتبت له 40,000 حسنة كما قال عليه السلام رواه احمد اخرجه احمد رحمه الله امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند روایت کی تخریج کی ہے اور راوی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو کوئی شخص ان کلمات کو 10 بار پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد 10 مرات 10 مرتبہ پڑھ لے الا كتبت له 40,000 حسنة مگر یہ کہ اس کے حق میں 40,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. کتنی نوازشیں اللہ نے بھائی گرو نکل گئے اور چاہے نکل گئے میں 2-3 الفاظ کے 2-3 کریموں کے جو نصیب افراد کے ساتھ ہے آگے پیچھے زائد الفاظ ہیں. اسی طریقے سے ایک روایت ہے خاص طور پر حضرت عبد الرحمن ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تقریباً قریب قریب الفاظ یہی ہے اس میں سے بات کلمہ اس میں نہیں ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واحدا احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الا كتبت له 1,000,000 حسنة شخص اللہ تعالیٰ 20,00,000 نیکیاں دیتا ہے. اسی طرح کی بعض روایتیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام بہت ہی زیادہ استعجاب کے ساتھ ہوں گے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت کرنے کے یا رسول اللہ جب اللہ تعالیٰ کی نوازشات کا یہ حال ہے تو ہم میں سے کون برباد ہوگا ہلاک ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے باوجود وہ 3 لوگ قسمت ہے. اسی طرح کی بعض روایتیں موجود ہیں صحابہ کرام بہت ہی زیادہ استعجاب کے ساتھ ہوں گے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت کرنے کے یا رسول اللہ جب اللہ تعالیٰ کی نوازشات کا یہ حال ہے تو ہم میں سے کون برباد ہوگا ہلاک ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے باوجود 3 لوگ محروم القسمت ہیں. اس کے باوجود بھی انسان محرومیت کے راستے پر چلتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص وضو کرے یا تو یبلو وضو کرے اور اہتمام سے وضو کرے. یا روایت کے اختلاف کے اعتبار سے یہ ہے کہ فلجت سبھی ہو وہ وضو کے اندر استباب سے کام لے استباب الوضو یسبغ الوضو وضو کے اندر اس باب سے اہتمام سے پورے آداب اور احکام کی رعایتوں کے ساتھ وضو کرے. ثم یقول پھر کہے کیا وضو کرنے کے بعد کھڑے ہو کر آدمی کو کلمہ شہادت پڑھتا ہے وہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا له ابواب جنت الثمانیہ مگر یہ ہے کہ ایسا کہنے والے شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں ید قلوب ایہا شاء کما قال علیہ السلام ان 8 دروازوں میں سے اختیار کیا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں مطلب اتنی چھوٹی دعا پڑھنا ہم لوگ چھوڑیے تو کیا نقصان ہوتا ہے. اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے اپنے کو احساس نہیں یہ الگ چیز ہے. جوہری کو معلوم ہے کہ جوہر کیا چیز ہوتی ہے. جی اور اگر آپ جو ہے جھاڑو دینے والی عورت سے پوچھیں گے کہ بھائی اس کی ہیرے کی قیمت بتا دے اور ان میں کہیں صاحب یہ تو کچھ نہیں بولی ہے بچہ کھیل لے گا ایک آدمی پھر تجھے بدل میں دے دوں گی. ہم لوگوں کی تو صورت ہاں جی ہم جانتے نہیں کہ کس کلمے کی کیا قیمت ہے. جوہری کو معلوم ہوتا ہے کہ چیز جوہر کی کیا قیمت ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے وہ مبارک کلمہ تو کیا فرمائے. تسبیح کوئی معمولی کلمہ نہیں ہوتا, مثلا سبحان اللہ. آج میں سمجھتا تھا یہ بھی کوئی معمولی تسبیح, غیر معمولی تسبیح ہے. اللہ نے کہا یہ کوئی معمولی تسبیح تھوڑی ہے, میرے کلام کا حصہ میں نے بنا دیا. تم معمولی سمجھ رہے ہو تو اللہ کے کلام کا حصہ ہو. سبحان اللہ وہ مولانا میرے دشتی کی, مگر سبحان اللہ میں جان کب پڑ دی ہے, جب آدمی شرکیات میں آلودہ نہ ہو. ہاں وہ شرکیات سے پاک ہوا تو سبحان اللہ کہیے. اس کا قرآن کا بیان ہے سبحان اللہ وہ مولانا میرے مشرق کی. آدمی شرک, اب آدمی کو یہی نہیں معلوم یہ شرک کیا ہے, شرکیات کیا ہے, ہاں کفر کیا ہے, کفریات کیا ہے, کفر اور شرک سے اور اسی طریقے سے سارے کے ساری کفریات اور شرکیات سے آدمی کیسے بچتا ہے اور کیسے اس ذات کو نقائص سے بالا کر بات سمجھا جاتا ہے. تندی ہی شان کا مبارک کلمہ سبحان اللہ کا کوئی معمولی کلمہ تو ہوتا نہیں. سبحان اللہ وہ انا من المشرکین. سبحانه وتعالى عما يصفون, سبحانه وتعالى عما يشركون. جب آدمی تمام اعلی عشوں سے ان نقائص سے پاک ہوتا ہے اور نجات باطنی گندگیوں سے پاک ہوتا ہے تو سبحان اللہ کا کلمہ جاندار بنتا ہے. آئیے کہتے ہیں ہمارے عمل میں ہمارے کیا بات ہے, کیا روح کچھ بات ہے جی کے بہت کچھ پڑھتے ہیں لکھتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیکن اثر کچھ بھی نہیں ہوتا. وجہ یہ ہوتی ہے کہ بے جان رہنے کی ضرورت ہے. بے جان رہنے کی وجہ سے سارے کے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جاندار بھائی بھینس اگر جاندار ہے تو دودھ کر سکیں گے, اور اگر بھینس میں جان نہیں ہے تو دودھ کیا نکلے گا. تو جس طریقے سے جاندار بھینس جس سے دودھ جس کی پیدا ہو سکتا ہے, ایسے ہی کلمہ بھی بے جان ہوا تو زیادہ فائدہ بخش نہیں ہے. خالی زبان زبان پہ آ رہا ہے کلمہ اور دودھ میں کلمہ سے یوا کی تردید وہ لوگ رہے ہیں. پھر دیکھ لو بھائی کا میدان کا فیصلہ کرے گا. اللہ یحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون, معلوم ہو جائے گا کہ کیا قیمت کی کیا قیمت ہونی چاہیے. مبارک اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ حکم ہے میرا کہ تم تسبیح اور رکوع بیان کرو. بہت سے مقامات پر ایک آیت کا حوالہ آتی تھی مزن دوں گا. وہ ایک مقام پر فرمایا گیا سب سے رب نکل رہی ہوں اپنی عظمت والے پروردگار کی بات بھی بیان کرو. جی عنایت فرمائی ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی تعمیل میں نماز کے اندر سبحان ربی العظیم رہ کر حکم و تنظیم داخل فرما دی. پورے اعلیٰ میں اللہ نے کہا سب سے حصہ ربی کل اعلیٰ پروردگار جو رب ہے اور اعلیٰ ہے بس اس کی پاکی بیان کرو. قربان جائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سجدے والی حالت پر اس تسبیح کو داخل کر دیا تاکہ امت کا ہر فرد سبحان ربی العلیٰ کہہ کر تسبیح کہنے والا بن جائے. قرآن مجید میں حکم بھی ہے اس کا سبح سبح اسم ربک الذی, سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها, سورج نکلنے سے پہلے بھی پاک تسبیح بیان کرو تسبیح پڑھو اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے بھی تسبیح پڑھو. سبح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها, اب نہ ہم طلوع سے پہلے پڑھنے کو تیار, طلوع سے پہلے تو آفس کو جانے کی تیاری اور اثر کے بعد تو بھائی آفس سے تھک کے آنے کے لیے آرام کی تیاری. تھک کے آرام سب کیسا اللہ نے یہ کہا کہ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها تسبیح اور باقی کر رہا ہم لوگ اسی کے لیے تیار. ومن اللیل, قرآن کا تو اسی آیت میں اعلان یہ ہے کہ رات کے حصے میں بھی تسبیح اور باقی بیان کرو. وہ اطراف النہار, اطراف نہر میں جن کے اطراف میں آگے پیچھے شروع آخر درمیان جس کے جب بھی کناروں پر موقع مانے جائے اللہ کی باقی بیان کرو. لعلک ترجو, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس تسبیح یا یہ دنیا کے لوگ اس تسبیح کو جو معمولی سمجھ رہے ہیں یہ کوئی معمولی تسبیح نہیں ہے, اس پر اللہ تعالیٰ جوڑ دیں گے. اے میرے حبیب آپ کو جو نوازشات ہوں گی اتنا دیں گے اللہ, اتنا دیں گے کہ آپ کو خوش ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و مرضی ہو جائے گی. اللہ پاک اتنا دینے کو تیار ہے, سبحان اللہ پڑھنے کو تیار ہے. چھوٹی تصویر ہوتا بچوں کو سکھاؤ, ہم لوگ تو بڑے لوگ ہیں کچھ خاص خاص تصویر ہم اتنا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کی تعمیل میں تصویر سبحان اللہ کا ذکر کر رہے ہوں اور ہم لوگ اس چکر میں ہیں جیسا آپ تسبیح کو پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے, انگلیوں کو پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے, کتاب لکھ سکتے کہ نہیں لکھ سکتے, ہم لوگوں کی حالتیں تو ایسی ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن مجید میں آیا بس ایک اعتبار اور اعتماد کی فضا ہوتی ہے, آدمی اعتماد والی فضا میں سانس لیتا ہے اور اسی اعتماد سے کام بھی کرتا ہے, تسبیح پڑھتے رہو اور اسی طریقے سے الحمدللہ بھی کہتے رہو. کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صاحب کیا دعا مانگنا, دعا مانگنے بھی نہیں آتا تو کیا دعا مانگے, بس کہو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ارے صاحب اس سے دعا کیسے ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل الحمدللہ خیر دعا الحمدللہ, بہترین دعا ہے الحمدللہ. ارے صاحب پھر باقی جی مکان کا, دکان کا, جائیداد کا, بیوی کا, بچوں کا, اور یہ اور وہ کاروبار دھندے اور ویزا اور یہ ہم کیسے مانگے؟ بولے بھائی آپ ان تمام چیزوں کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہو, اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کیا مانگنا چاہ رہے ہیں, بس الحمدللہ کہتے رہو تو نہیں آتا تھا. کیا اگر آپ کی زبان سے نکلا تو وہ لوگ واقف ہونے والے ہیں, اور اگر زبان سے نہیں نکلا تو کیا نہیں جانتے کیا ہو؟ ارے وہ تو جانو مت جی سدور چیزوں کی ہر چھپی چیز کو جاننے والی لات ہے, مگر الحمدللہ تو بولو کم سے کم کوئی دعا کر نہیں آتی. اس واسطے محدثین سے پوچھا گیا کہ آپ بہترین جو الحمدللہ کہتا ہے اس کو تو اللہ نے کی تعلیم ہے, دعا بہتر کیسا ہوگی؟ تو محدثین نے اس کا جواب یہ دیا ہے بازار سے تحریروں نے فرمایا کہ بہترین دعا اس واسطے ہے کہ کوئی آدمی, کوئی فقیر آدمی, کوئی درویش آدمی, کوئی بھکاری کسی امیر اور دولت مند رئیس امیر کے پاس جاتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی فقیر آدمی کسی امیر کے پاس جا کر اس کی تعریف کرے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ بڑے ہیں, داتا ہیں, فیاض ہیں, داد و دہی کرنے والے ہیں, جواب شاہ سے کچھ مالا مال ہو جاتے ہیں, اور آج تک آپ کے ذریعے کوئی آدمی خرید نہیں گیا, آپ کیا کہیں گے ثقافت اور دودھ اور اٹھا کا پیدر ہے یہ وہ ہے. اب آج نے ایسا کہا کہ آپ کیا مطلب ہے دے رہا ہوں تو کیا مطلب بولوں گا, آپ ہی سمجھو, آپ ہی کہیے کہ کام اچھا بھائی کیا ہوگا ہے تجھے دے دوں گا. ارے بھائی امیر کی تعریف کرنے کا, توصیف کرنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کچھ دے دیا جائے, تو کسی کو صحیح دعا بھی کرنا نہیں آ رہی تو خالی الحمدللہ کہہ دے رہو اللہ دے دیں گے. اور اگر نہیں کہتا ہے کہ دعا مانگنے نہیں آتی لیکن تلاوت قرآن میں وہ مجبور ہو سکتا ہے تو بہترین دعا ہے تلاوت قرآن. حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شغله القرآن عن ذكري ومسألة آتيته أفضل ما هو في السائلين فقرب كلام الله على الطائر كلام فقرب لله على أدناكم وكما قال عليه السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات کہ جس کسی شخص کو قرآن مجید کی تلاوت مشغول کر دے, جس کسی شخص کو قرآن مجید کی تلاوت مشغول کر دے, اتنا مشغول کر دے ان ذکری و مسئلتی کہ نہ وہ ذکر کے لیے وقت فارغ کر دے رہا ہے نہ دعا کے لیے, شکل ان ذکر ہو رہا ہے, یعنی قرآن کی مشغولیت ان چیزوں میں رکاوٹ بن رہی ہے کہ ماں آپ کو ذکر اور دعا میں مشغول نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ پاک کہتے ہیں آتیتہ افضل ما ہو فی السائلین, جو لوگ مانگ کر جمع کرنے والے ہیں ان سے بہت زیادہ دے دوں گا, ان کو تو قرآن کی تلاوت سے مشغول ہوں گے. بھائی ان کے الطاف تو ہیں, ہم یہ ہندی تو پڑھ تم سے کیا کرتی اگر تو کسی قابل ہوتا, اگر ہم مانگیں گے تو اللہ پاک برابر دیں گے. مانگو اللہ تعالیٰ, اللہ کو یاد کرو, اللہ کا ذکر کرو, تسبیح و تحمید کے ذریعے سے الحمدللہ کہو, دعائیں کرتے رہو, اللہ کا تو مانگتے رہو. نہیں کہا ہمارے کو عربی آتی نہیں تو دعا ہم دوسری زبان میں مانگ کر تیری مانگ سکتے, تو مانگو ہے نا, آپ دعا کسی بھی زبان میں مانگ سکتے ہیں. دعا کا مسئلہ بہت آسان مسئلہ ہے, کسی کو انگلش آتی ہے, کسی کو تلنگی آتی ہے, کسی کو ہندی آتی ہے, کسی کو فارسی آتی ہے, کسی کو عربی آتا ہے, تو بہتر تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اللہ کا مبارک کلام, زمین کا کلام, قرآن کا کلام, بس دعا کے لیے وہی الفاظ آتے رہیں گے تو بہت ہی بابرکت ہو جائے گی بات. لیکن اگر کوئی آدمی اپنے انفرادی عمل کے اعتبار سے کسی اور زبان میں اللہ سے مانگ رہا ہے تو وہ منع تھوڑا ہی ہے, دعا کرے مانگ کرے اللہ تعالیٰ خوب مانگے. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی کم سے کم ایسا کرو ایسا واقف میں مل نہ مل انگلیوں کے اوپر تسبیح پڑھ سکتے ہو. حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ان یسیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت من المہاجرات, حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اول مہاجرات سے ہجرت کرنے والی ہوں, تم میرا شمار تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں میرا مخاطب ہو گئے, علیکن بالتسبیح والتقدیس والتحمید, یا فرمایا علیکن بالتسبیح والتحمید والتقدیس, تمہارے دل میں لازم ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کرو, لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو اور سبحان اللہ سبحان الملک القدوس وغیرہ جیسے الفاظ, سبوح القدوس رب الملائکہ والروح جیسے الفاظ پڑھتے رہو. پھر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی واقف میں تم انامل دیکھو, یہ انگلیوں کے توڑوں کو شمار کرو, انگلیوں کے توڑوں کو بھی شمار کر سکتے ہو. پھر فرمایا خاص بات بتائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد مبارک میں, فإنهن مسئولات مستنطقات, کیونکہ ان انگلیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ان کو جواب دہ بنایا جائے گا کہ اے انگلی تم بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے. دنیا ہاں زبان آ جائے گی, انگلیوں کو بھی زبان ہوگی, پاؤں کو زبان ہوگی, سر کو زبان ہوگی, آنکھوں کو زبان ہوگی اور کان بولنے شروع کریں گے, آلائے جسمانی ہاں بولنے شروع کر دیں گے. جب اللہ پاک حکم دیں گے تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی. قرآن مجید کا بیان ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. یا دن دل تو ماشاء اللہ آپ لوگ پڑھتے ہی رہتے ہیں, بار بار خدا کرے سمجھنے کی بھی توفیق ہو جائے. اس میں یہ بات موجود ہے کیا اليوم نختم على افواههم, ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے, وتكلمنا ايديهم پھر ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے, ان کے پاؤں گواہی دیں گے. اگر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے آگے کسی نے سوال کیا جناب ایک بار بتائیے تو وہ کیا ہے, تو حشر کے میدان میں سنا ہاتھ بات کرتے ہیں تو ہاں ٹھیک ہے, پاؤں بھی گواہی دیتے ہیں بچی ہو تو ٹھیک ہے, کیسے صاحب ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا, وہ کیسا ہم کو سمجھائیے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. تو حضرت نے جواب دیا کہ بھائی جب تم بات کر رہے ہو تو کیسا بات کر رہے ہو, بولے کیسا ہے کیا میرے منہ میں زبان ہے بات کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ بات کون کر رہے ہیں, بولے میری زبان. آپ ایمانداری سے بتا دو کہ آپ کی زبان بات کیسا کر رہی ہے, آپ کی زبان بات کیسا کر رہی ہے. اب آپ کو بات کرنے کے لیے زبان کی ضرورت لاحق ہو گئی, لیکن یہ بولیے کہ اس زبان کو بات کرنے کے لیے پھر کون سی زبان کی ضرورت لاحق ہوئی. ارے نہیں صاحب بغیر کسی واسطے کے بعد زبان کا کام ہے بات کرے, تو آج جو زبان بغیر کسی واسطے کی بات کر رہی ہے ظاہر کے اعتبار سے بات کر رہی ہے. اگر وہی انہیں آلائے جسمانی میں لے کر اللہ ہاتھ کو حکم دیں گے تو ہاتھ زبان ہو جائے گی, اس کے لیے کیا مشکل ہے. جیسے آج ہمارے منہ میں زبان بات کر رہی ہے, کل کے دن ہاتھ پاؤں بات کریں گے, آپ کو دقت اور تکلیف اور فلسط کی کیا بات پیش آ رہی ہے. اللہ تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں, تو جیسے آج ہماری زبان کو بات کرنے کے لیے پھر کسی زبان کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی ظاہر میں, اسی طریقے سے اللہ صاحب جس عزل بدن سے بات کروانا چاہیں گے بات کروا لیں گے. حضور نے کیا کروایا, فإنهن مسئولات مستنطقات كما قال علیہ السلام, ان انگلیوں سے پوچھا جائے گا اور اس کو جواب دہ بنایا جائے گا. اور فرمایا بولا تب پلنا دیکھو غفلت مت رہنا, غفلت مت رہنا. بولے کیوں یا رسول اللہ کیا بات, بولے فتن سے رحم اللہ کی رحمت سے چھوٹ چھوٹ ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ رحمت نہیں کریں گے, اللہ کی مہربانی چاہ رہے ہیں تو ذکر الہی مشغول ہو جاؤ, اللہ کی رحمت چاہ رہے ہیں تو ذکر الہی منظور ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وہ سب جو روح بکرت ہوں واسیلا صبح اور شام, بکرا کہتے ہیں صبح کے وقت کو, جی فجر والا وقت, فجر کے بعد والا وقت, وسیلن کہتے ہیں سر شام مطر کے بعد مغرب سے پہلے سر مغرب شام والا وقت, بکرو بکرت ہوں واسیلا. اور خاص بات اللہ پاک نے مجھے بھی بات بیان فرمائی ہے, جیسے اللہ اور اس کے فرشتے نبی کے اوپر ضرور بھیجتے ہیں, ایسے صاحب ایمان ذکر الہی کرنے والے انسان کے اوپر اللہ ضرور بھیجتا ہے. قرآن کا یہ بیان ہے, هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. یہ ایک آدمی زیادہ ہی ہو گیا, اس لیے اب تفصیل اور تشریح کا میں وقت نہیں رہا, بس اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم ذکر کرو اللہ کا بہت زیادہ, صبح شام کرو باقی بیان کرو. اور پھر اللہ کی رحمتوں کا لوٹ نہیں پر بچوں بلکہ اللہ تعالیٰ تم کو ایسا کریں گے کہ تمہیں مختلف قسم کی بدی کی نجاستوں اور گندگیوں اور ظلمتوں سے نکال کر نور کے دانے دائرے میں داخل فرمائیں گے اور نہ تو کتنے ہی پر بس بلکہ اللہ تعالیٰ کو اجر کریم عطا فرمائیں گے بغیر مشقت کا. وہ انتہائی اعلیٰ کریم زمرہ جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان ذاکرین کو رکھا ہے. میں امید کرتا ہوں آپ تمام بھائیوں سے بجائے اس کے کہ اپنے اوقات گالی گلوچ میں اے پہل میں ادھر ادھر بکواس نہیں چلا کر اپنے آپ کو خراب کریں. لاکھ درجے ہزاروں لاکھوں کروڑوں درجے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مبارک کے ہاتھ میں اور باقی بیان کرنے میں اور الحمد للہ کہنے میں لا الہ الا اللہ کہنے میں اور اسی طریقے سے مختلف اذکار تنبیہ کے کہنے میں اکبر اللہ علامہ اللہ اسی طریقے سے حضرت لا الہ الا اللہ یہ سارے کلمات مبارک وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتائے ہیں صحابہ کو بھی صحابیات کو بھی بغیر کسی اختلاف رائے کے ذکر الہی کی قدرت ان کلمات کے ساتھ کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں سعادت عافیت راحت رکھنا اور چین عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.